سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای شیخ العرب العجم معرف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کے اشعار ہیں. میری موج غم بے سہارا نہیں ہے, سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے, سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے, سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے, سوا تیرے کوئی ہمارا سمندر کا ساحل پہاڑوں کا دامن, سمندر کا ساحل پہاڑوں کا دامن, بجز آ کے کچھ سہارا نہیں ہے, بجز آ کے کچھ سہارا ساحل پہاڑوں کا دامن, بجز آ کے کچھ سہارا نہیں ہے, سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے, سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں. ختم ہوتی ہے موجیں مسلسل میرے بحر غم کا کنارا نہیں ہے, نہیں ختم ہوتی ہے موجیں مسلسل نہیں ختم ہوتی ہے موجیں مسلسل میرے بحر غم کا کنارا نہیں ہے, سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے, سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے. کوئی کشتی غم کرے نہ خدا بھی,
ہمارے حضرت رحمۃ اللہ نے اپنے سرے پر فرمایا جو صاحب پڑھ رہے تھے ان کو فرمایا کہ یہ کہو کہ میرا مولا میری کشتی چلانے والا اور پار لگانے والا ہے, میرا مولا میری کشتی چلانے والا اور میری کشتی پار لگانے والا ہے.
کوئی کشتی غم کرنا خدا بھی میری موج غم بے سہارا نہیں ہے, میری موج غم بے سہارا نہیں ہے. کوئی کشتی غم کرنا خدا بھی سہارا نہیں ہے, سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے, سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے. یہ اب تک اسی کا ہے جو آپ کا ہے, نہیں آپ کا جو ہمارا نہیں ہے, یہ اب تک کا ہے جو آپ کا ہے, یہ اب تک کا ہے جو آپ کا ہے, نہیں آپ کا جو نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد اس وقت چند باتیں اپنی نصیحت کے لیے اور سننے والوں کی نصیحت کے لیے پیش کر رہا ہوں ایک تو کل ہم نے حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب ثانی رحمہ اللہ کے غاز تکمیل اسلام میں یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بادشاہوں کو اپنے حکمرانوں کو برا مت کہو ان کے دل تو میرے قبضے میں ہیں تو مجھ سے معافی مانگو میں ان کے دل کو نرم کر دوں گا یہ بات دل میں چوٹ لگا گئی کہ آج ہم اپنے حکمرانوں کو کس قدر برا کہتے ہیں کتنی غیبتیں کرتے ہیں کتنی گالیاں دیتے ہیں اور ان کو ظالم کہتے ہیں کیا کیا برائیاں ان کی بیان کرتے ہیں جو ان میں ہیں جو نہیں بھی ہیں وہ بھی بیان کرتے ہیں یہ خدا تعالیٰ کے حکم کے کس قدر خلاف ہے کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کرتے ہیں کوئی پریشانی آ گئی کوئی مہنگائی سننے میں آ گئی بس فوراً حکمرانوں کو برا کہنا شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں کہ ان کو برا مت کہو یہ حکمان ہے اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں کہ بادشاہوں کو حکمرانوں کو برا مت کہو کیونکہ اس کا نقصان یہ لکھا ہے ابھی حضرت حکیم الامت نے فرمایا ہے کہ بادشاہوں حکمرانوں کو برا کہنے سے حکمرانوں کا روب عوام سے جاتا رہتا ہے اور پھر چوری ڈاکو قتل سب چیز ہونے لگتی ہے ایک نقصان تو یہ ہے سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے حکمرانوں کو برا کہے گا اللہ کی نافرمانی کرے گا دوسرے نقصان یہ کہ چور چوری ڈکیتیاں زنا اور بدکاریاں اور یہ سب مظالم اور بڑھتے رہیں گے کم نہیں ہوں گے حکمرانوں کو برا کہنے سے دوسرا نقصان یہ ہو گیا تیسری بات یہ ہے کہ بھلائی کبھی پیدا نہیں ہوگی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کے دل تو میرے ہاتھ میں ہیں تمہارے برا کہنے سے یہ اچھے نہیں ہو جائیں گے بلکہ طریقہ بتلا دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ نیک حکمران آ جائیں اچھے حکمران آ جائیں خوف اور خشیت والے حکمران آ جائیں تو تم مجھ سے معافی مانگو استغفار کرو استغفار تو میں ان کے دل نرم کر دوں گا تم پر رحم کھاؤں گا ان کے دل نرم کر دیں گے اللہ یا ایسے حکمران ہمیں نصیب فرما دیں گے کہ جن کے دل نرم ہوں عوام پر رحمت کرنے والے ہوں شفقت کرنے والے ہوں ہمدرد ہوں مخلص ہوں تو اس بات سے میں بھی توبہ کرتا ہوں اور ہم سب کو توبہ کرنی چاہیے کہ حکمرانوں کو برا نہیں کہنا چاہیے چاہے وہ اچھے ہیں یا برے ہیں ہمیں برا نہیں کہنا چاہیے کیونکہ ہمارے اللہ نے منع فرمایا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا نقصان بھی ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے اور اس کا نقصان یہ بتلایا گیا ہے کہ حکمرانوں کا روب عوام سے جاتا رہتا ہے اور گناہ اور جرائم بڑھ جاتے ہیں اور اس کا طریقہ بتلایا گیا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ان کو برا کہہ کے اپنے نامہ اعمال میں بھی برائی جمع کریں اپنے گندے اعمال میں اضافہ کریں پہلے اتنے گندے ہیں ہم اوپر سے اور گناہوں کا بوجھ غلاظت کا بوجھ اپنی پیٹھ پر ہم لا دیں غیبتوں کا بھی بوجھ ہم لا دیں اپنے اوپر تو بجائے اس کے ہم اللہ سے استغفار کریں تاکہ ہمارے گناہوں کی معافی بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں ہم پاک ہو جائیں اللہ کے محبوب بن جائیں کتنے فائدے ہیں استغفار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں توبہ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا یہ مبارک ہے وہ شخص جو اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار کو پا لے کثرت سے ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ پالے یہاں ہے من وجد جو پالے استغفار استغفار تو آدمی بہت کرتا ہے استغفر اللہ دل کہیں اور ہوتا ہے دل ہمارا کہیں اور ہوتا ہے دل ندامت سے بھرپور نہیں ہوتا آنکھیں تر نہیں ہوتی آنسو سے دل ندامت سے بھرپور نہیں ہوتا اشک ندامت نہیں ہے اس زبان تو چل رہی ہے لیکن دل کہیں اور ہے یا دل میں یہ بات ہی نہیں ہے بس ایک شہر نے ایک وظیفہ بتایا ہے اس کے سال کا بس وہ رسم ہے پورا کرنا ہے تو وجیدہ کا لفظ آیا ہے جو پالے وہاں یعنی دل سے استغفار کرے تاکہ وہ اللہ کے بارگاہ میں قبول بھی ہوں تو ایسے شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد دی ہے تو استغفار کی کثرت اور استغفار کے تو بے شمار فائدے ہیں یہاں تک کہ محدثین نے لکھا ہے ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے
کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی فرماتے ہیں کہ جب تک آپ ان کے درمیان ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ استغفار کرتے رہیں گے ہم ان پر عذاب نہیں ڈالیں گے. محدثین نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تو دنیا سے پردہ فرما دے لیکن استغفار ابھی بھی کافر بھی کرے گا تو اس کو فائدہ دے گا, دنیا کی حد تک فائدہ دے گا کہ اس پر دنیاوی عذاب نازل نہیں ہوگا اجتماعی طور پر. تو فرمایا کہ جب کافر کو استغفار مفید ہے تو پھر مومن کو کیوں کتنا مفید ہوگا. تو استغفار کی کثرت تو بہت ہی مفید ہے دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی غموں کے لیے ہموں کے لیے بھی. ایک حدیث میں آتا ہے من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضائق مخرجا ومن کل ہم من فرجا ورزقه اللہ من حیث لا یحتسب. جس نے کثرت سے جس نے لازم پکڑ لیا استغفار کو ہر وقت دل سے اللہ تعالیٰ سے استغفار ہو رہی ہے اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی کا نعرہ لگا رہے ہیں یہ بھی استغفار ہے اور یہ بھی استغفار ہے. یا حلیم یا کریم یا واسع المغفرہ. جب یا حلیم بندہ کہتا ہے میرے مرشد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہاں اللہ تعالیٰ کے حلم کا کوئی ایک بٹن ہم نے آن کر دیا وہاں سے حلم اتر رہا ہے ہمارے اوپر ہمارے گناہوں پر اللہ تعالیٰ حلم فرماتے ہیں تو ہم پر حلم فرماتے ہیں اور یا کریم کا نعرہ لگایا تو وہاں سے کرم کی آبشار چلی آ رہی ہے. واہ یا واسع المغفرہ یہ نعرہ لگایا تو مغفرت کا پروانہ جاری ہو رہا ہے. یہ بھی ایک طرح کا استغفار ہے. بہت سارے چیزیں ہیں استغفار کی. اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به منی. اور اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ و جلہ اولہ و آخرہ سرہ و علانیہ. بہت سے چیزیں ہیں استغفار کے. اسی طرح اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی کی رٹ لگا لے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. رب کہنے میں کیا مزہ آتا ہے جس طرح بچہ باپ کو پکارتا ہے ابا ابا کرتا ہے ایسے ربا ربا کرنے میں کتنا مزہ ہے کتنا مزہ ہے. پالنے والے کا نام لینا, پالنے والے کو اپنی پلی ہوئی چیز سے محبت ہوتی ہے اور پلی ہوئی چیز کو اپنے پالنے والے سے محبت ہوتی ہے. اپنے پالنے والے سے مغفرت چاہ رہے ہیں اور وہ رحمت چاہ رہے ہیں جو رحمت جس رحمت کی برکت سے ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں. اور رحمت کے بہت سارے ثمرات ہیں. لانا مناجات مقبول. دعا نکالنے سے رہ گئی, مجھے نکالنی تھی دعا رحمت کے ثمرات. اس لیے تو کہتا ہوں کہ مناجات مقبول کو تو اپنا وظیفہ بنا لینا چاہیے جیسے کھانے پینے سے بھی زیادہ ضروری. مگر اکثر لوگوں سے مجھے یہی شکایت ملتی ہے کہ اور اذکار تو ہم کر لیتے ہیں لیکن مناجات مقبول میں ناغہ ہو جاتی ہے. معلوم ہوا کہ وہ تعلق ابھی نصیب نہیں ہوا. دعاؤں کے معنی اگر ہم سمجھ لیں. اور ایک مرض یہ بھی ہے, ایک شاید مجھے بعض دفعہ اپنی دعائیں بتاتے رہتے ہیں کہ میں یہ دعا مانگتا ہوں یہ دعا مانگتا ہوں. ارے میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ سرکاری مضامین کو چھوڑ کر اپنی دعاؤں کو کیوں ایجاد کرتے ہیں. ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکاری مضامین مانگنے کے بتائے ہیں. اس طرح سے مانگو ہم قبول کریں گے. دعا کے آداب بتلائے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ان آداب کے ساتھ ہم دعا مانگیں. آپ اپنی دعا مانگیں تو جو چیز جائز حاجت وغیرہ ہو مانگے بے شک, لیکن وہ تابع ہونی چاہیے قرآن و حدیث کی دعاؤں کے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بے ادبی میں کیا کچھ مانگ رہے ہوں اور وہ ہم اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو رہے ہوں. میں کہتا ہوں کہ یہ مناجات مقبول ایسی بہترین کتاب ہے, ایسی بہترین دعاؤں پر مشتمل ہے جس میں سارے کے سارے رجسٹرڈ سرکاری مضامین ہیں. اور اس میں اتنا کچھ مانگا گیا ہے کہ پھر اس کے بعد ضرورت کیسے رہ جاتی ہے انسان. ذرا سمجھے تو صحیح. معلوم ہوا مناجات مقبول پڑھتے نہیں نا, ورنہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے کیا کیا چیز نہ مانگ کے دکھائی، کیا چیز نہیں سکھائی ہے ہمیں مانگنے، کون سی حاجت ہماری رہ گئی ان دعاؤں کے علاوہ، یہ آ گئی دعا الحمدللہ. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں، اللہم انی اسألک رحمتا من عندک تہدی بها قلبی، کہ اے اللہ میں آپ سے وہ رحمت مانگ رہا ہوں، اس رحمت کا سوال کرتا ہوں، خاص رحمت تیری کہ جس سے ہدایت کر دے تو میرے دل کو. دیکھو ایک ثمرہ رحمت کا کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ دل کو ہدایت کرتے، جس پر اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے اس کی دل کو ہدایت نصیب ہوتی ہے. اور تجمع بها امری، اور جمعیت دے اس سے میرے کاموں کو، کاموں کے اندر انتشار ہوتا ہے، ابھی ادھر بھاگ رہا ہے، ابھی ادھر بھاگ رہا ہے، ابھی یہ کام نہیں رہ گیا، ابھی وہ کام رہ گیا، تو اس سے جمعیت مل جاتی ہے، یعنی کام مختصر ہو جاتے ہیں، آسانی سے ہو جاتے ہیں. دیکھو وہ دلیم بها شاتی، اور تربیت کر دے اس سے میری ابتری کو، ہمارا حال کتنا ابتر ہے، اس سے میرے حال کی ابتری کی تربیت ہو جائے، وہ رحمت. اور تفدی ہو بها دینی، اور درست کر دے اس سے میرے دین کو، جس پر اللہ کی رحمت ہوگی اس کا دین درست ہو جائے گا. دیکھو ایک رحمت مانگنے کے کتنے فائدے ہیں. وہ تقوی بها دینی، اور ادا کر دے اس سے میرے قرض کو. اب بتائیے اللہ کی رحمت جس پر آ جائے اس کا قرض بھی ادا ہو جائے گا، اس کی دین بھی ختم ہو جائے گی. وہ تحفظ بها غائبی، یعنی اللہ ایسی رحمت کا سوال کرتا ہوں کہ حفاظت رکھے بذریعہ اس کے میری غائب چیزوں کی، غائب چیزوں کی بھی حفاظت. ہم یہاں بیٹھے ہیں، گھر بار پیچھے، کہیں سفر پہ ہیں، گھر بار پیچھے، تو اللہ وہ رحمت ہمیں عنایت فرما دے، وہ رحمت کا سایہ کر دے، ایسی رحمت کا میں سوال کرتا ہوں جس سے میری غائب چیزوں کی بھی حفاظت ہو جائے. عجیب مضامین ہیں. دیکھو وہ شاہدی طرف بها شاہدی، اور رفعت جو اس سے میری حاضر چیزوں کو. اب اس سے کیا مراد ہے یہ مجھے میں نہیں سمجھ سکا، لیکن بہرحال ہے تو سب فائدے کی چیز. طرف بها شاہدی، تو اس سے میری حاضر چیزوں کو رفعت دے. اچھا وہ تبیض بها وجهی، اور نورانی کر دے اس سے میرے چہرے کو، نورانی کر دے اس سے میرے چہرے کو. وتزکی بها عملی، اور پاکیزہ کر دے اس سے میرا عمل، عمل بھی پاکیزہ ہو جائے گا. وتلہمنی بها رشدی، اور میرے دل میں ڈال دے، میرے دل میں ڈال دے اس سے ہدایت، ہدایت ڈال دے. وترد بها الفتی، اور لوٹا دے اس سے میری الفت، اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہم سے کھو گئی ہو، اللہ اس رحمت کے ذریعے ہمیں وہ رحمت لوٹا دے، وہ الفت لوٹا دے. وتعصمنی بها من کل سوء، اور بچائے رکھ مجھے اس کے ذریعے سے ہر برائی سے. رحمت کے کتنے فائدے ہو گئے ہیں. تو یہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لوگ اپنی دعائیں ایجاد کرتے ہیں. کسی نے مجھے کہا کہ میں یہ دعا مانگتا ہوں کہ جیسا فضل و رحمت آپ نے حضرت ابراہیم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر فرمایا، وہ مجھ پر فرما دیجیے. اب بتائیے یہ تو نبوت مانگنا ہو گیا، کتنا بڑا گناہ ہے. جو فضل نبی پر ہوتا ہے وہ امتی پر کیسے ہو سکتا ہے. تو میں نے ان کو سمجھایا، پھر میں نے ان کو یہی کہا کہ بھائی یہ تو خطرناک بات کہہ دی تم نے، علماء سے پوچھو کہ یہ بات کیسی ہے کہ نبی کے جیسا مقام مانگنا یا فضل مانگنا، رحمت مانگنا، یہ تو عجیب بات ہے. تو بجائے ایسے خطروں میں پڑنے کے ہم ان دعاؤں کو کیوں نہیں پڑھتے. کتنی بہترین دعا ہے یہ بتائیے. اور ہر دعا ایسی دعا ہے، ایسی بہترین دعا ہے کہ وجد آ جاتا ہے کہ یا اللہ آپ کے حبیب پاک نے ہمارے لیے کیا کچھ مانگ لیا، کتنا کچھ خزانے ہمارے لیے مانگ لے اس نے. ہمارا تو اگر یہ نہ ہوتے، آپ نہ سکھاتے، تو ہم کچھ بھی نہ لے کے جاتے دنیا سے، کچھ بھی نہ لے کے جاتے، مٹی لے جاتے، کچرا لے جاتے، غلاظت لے جاتے ہیں، کیا مانگتے ہم پتہ نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیمتی قیمتی چیزیں مانگنا، اور با ادب طریقے سے مانگنا، اور اللہ کی رحمت کو جوش دلانے کے طریقے سے مانگنا سکھایا. کتنے احسانات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر. لیکن ہم جب درود شریف کی تسبیح پڑھتے ہیں تو دل کہاں ہوتا ہے. درود شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کی محبت سے دل بھر جانا چاہیے، آپ پر قربان ہو جانا چاہیے. اور ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے جب درود شریف کی تسبیح پڑھو تو اس وقت یہ تصور کرو کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا تعالیٰ کی رحمت کی جو آبشار مسلسل برس رہی ہے، اس کے چھینٹے کچھ ہمارے بھی اوپر پڑ رہے ہیں. ہم روضہ اقدس پر حاضر ہیں اور وہ چھینٹے ہمارے اوپر بھی پڑ رہے ہیں رحمت کے. تو اور یہ اس رحمت کے تصور میں یہ سارے استعمالات بھی تصور کر لو کہ ساری تصور ہمیں مل رہی ہے، ہدایت بھی مل رہی ہے، چیزوں غائب چیزوں کی حفاظت بھی مل رہی ہے، اور جو ہے وہ یہ ہم جو ہے کتنے سارے اس کے اندر استعمالات ہیں، کیا کیا پڑے ہیں. وہ سب کے سب ہمیں مل رہے ہیں, تو کتنا مزہ آئے گا ہمیں درود شریف پڑھنے کا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جانا چاہیے کہ آپ نے ہمیں کیسی پیاری پیاری چیزیں, اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا ہی کتنا فضیلت رکھتا ہے, کتنی فضیلت رکھتا ہے آپ سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق سمجھ کر, حق سے بھی بڑھ کر سمجھ کر ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے. غرض یہ کہ بھائی دعائیں بجائے اپنی ایجاد کرنے کے بجائے, ایک تو ہے حاجت کہ یا اللہ میری فلاں حاجت ہے وہ پوری کر دیجیے, وہ تو ٹھیک ہے ظاہر ہے بھائی اپنی حاجت ہے وہ مانگ رہا ہے, بس یہ خیال رکھے کہ وہ ناجائز کام نہ ہو. لیکن جب حاجت مانگ رہا ہے تو وہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن جب آخرت مانگ رہا ہے تو یہ مضامین ہمارے لیے اچھے ہیں, یہ اپنے ایجاد کردہ مضامین اچھے ہیں. قرآن پاک کی دعائیں ہیں, حدیث پاک کی دعائیں, سبھی اس میں جمع کر دی گئی مناجات مقبول. اس کے معنی بھی خوب سمجھ کے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ بھائی یہ اسی حوالے سے کہ حکمرانوں کو برا کہنے لگتے ہیں, یہ اسمارٹ فون پر جو خبریں آتی ہیں اور یہ جو اس کو کیا کہتے ہیں پوسٹ آتی ہے اور پھر اس کو کہتے ہیں اس کو عام بھی کریں اور حکمرانوں پر گندگی اچھالتے ہیں, تو یہ سارا اسمارٹ فون کا گیم ہے. سب اسمارٹ فون جس کے ہاتھ میں ہے بس بہت ہی اس کے لیے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. اور ہمیں یہ شکایت بھی ملی ہے کہ بعض گھروں کے اندر بیویوں نے سادے موبائل رکھے رہے ہیں, لیکن رات کو جب شوہر سو جاتا ہے تو شوہر کے موبائل استعمال کرتے ہیں. خود شکایت کر رہے ہیں اپنی کہ ہم اس میں گرفتار ہو گئے مصیبت میں. تو بھائی ہر گناہ ہمت سے چھوٹتا ہے, اور ہم حکیم الامت کی آواز میں سن چکے ہیں کہ ہر گناہ کی جڑ بے خوفی ہے, اللہ سے بے خوفی لاپرواہی. خوف جو ہے بنیاد ہے, جڑ ہے, جس آدمی نے اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا سارے گناہ اس سے چھوٹتے چلے جائیں گے. تو یہ لاپرواہی اور خدا تعالیٰ سے غفلت یہ گناہ کی بنیاد بنتی ہے, گناہ کی جڑ ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کریں, اپنے مرشد سے اس کا طریقہ پوچھیں, اور اپنی استعداد ہوتی ہے مرشد کو چاہیے کہ وہ استعداد مرید کی استعداد کے مطابق اس کو مشورہ دے. تو یہ نہیں کہ سب کو ایک ہی لکڑی سے ہانکے, تو آخر خدا کو منہ دکھانا ہے. آج تو ہمیں مزہ آ رہا ہے چھپ کر ہم گناہ کر رہے ہیں, لیکن میرے مرشد رحمہ اللہ کا شعر بھی یاد رکھنا چاہیے, جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان, جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. تو وہی شہر نہیں دیکھ رہا, لوگ نہیں دیکھ رہے, اور آپ مزہ لے رہے ہیں اور چھپ کر دیکھ رہے ہیں, کسی کو پتہ نہیں ہے. اور کوڈ بھی کھولنا سیکھ لیا, سب چیز سیکھ لی, لیکن دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟ تو خود کو ہی دھوکہ دینا ہوا. شہر کو بھی بتا دیا کہ ہمارے پاس سادہ موبائل ہے, چلو بھائی شہر بھی بہت خوش ہے, اور چپ چاپ جو ہے رات کو میاں صاحب سو گئے. اور کسی نے ہمیں بتایا کہ بھائی وہ سوتے میں جو ہے وہ انگوٹھے کا بھی ایک کوڈ ہوتا ہے پرنٹ, سوتے میں ابا کا انگوٹھا لگا دیا اور ابا کو خبر بھی نہیں, موبائل کھول لیا, رات بھر موبائل استعمال کیا, اور فجر کے وقت جا کے وہ موبائل ان کے گھسا دیا تکیے کے نیچے, اور جا کے نماز پڑھے گا. نماز کہاں نصیب ہوگی جب ساری رات کالی کی گناہوں میں استعمال کر کے وہ سو گئے. تو یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. اور شیخ کیا کر لے گا؟ میرے شیخ رحمہ اللہ یہ فرماتے تھے کہ مرشد تو بس بتلا دیتا ہے راہ چلنا, راہ رو کر کہاں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ان گندگیوں سے. غرض یہ کہ اسمارٹ فون پر یہ تبصرے اور ملکی حالات اگر دیکھنے ہیں تو آپ کسی, اول تو آج کل زبان زد عام ہو گئے ہیں حالات, آج یہ ہو گیا آج وہ ہو گیا, اخبار کی بھی ضرورت نہیں, ہر آدمی اخبار بنا ہوا ہے, جب تھوڑی دیر ملتے ہیں تو ادھر ادھر کے تبصرے ہو جاتے ہیں, کیا ضرورت ہے. مگر یہ کہ بھائی اگر ملکی حالات یا دنیا کے حالات, ہمارے حضرت کسی زمانے میں فرماتے تھے کہ بھائی اخبار اتنا دیکھ لو تصویر وغیرہ سے بچ کے, کہ اتنا دیکھ لو کہ بھائی میرے مسلمان بھائیوں پر کیا حالات گزر رہے ہیں, تو ان کے لیے دعا کے لیے توفیق ہو جائے گی. اصل چیز تو استغفار ہے, اپنے عمل کو درست کرنا ہے, وہ تو ہم کرتے نہیں. دوسروں کی برائیاں, دوسروں کے عیب دیکھنا, دوسروں کی جو ہے باتیں ادھر سے ادھر کرنا, اس میں ہمارا جی ٹھنڈا ہوتا ہے, لیکن حقیقت میں جی ٹھنڈا نہیں ہو رہا, ہم اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں اور نقصان میں ہم چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. اس لیے میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ اسمارٹ فون جو ہے یہ جلی سسو ہے, برا ہم نشین ہے, برا ساتھی ہے, اس کو بہت ہی احتیاط سے, اگر شدید مجبوری ہے تو بہت احتیاط سے استعمال کر کے اس کو بالکل الگ کر دینا چاہیے. ذرا بھی اس کے اندر دلچسپی نہیں رکھنی چاہیے, ضرورت کا کام کر کے اس کو علیحدہ کر دے. بس وہی آدمی عقل مند ہے, باقی سب جو ہے احمق ہیں, احماقت ہے. اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے. اور غیبت کے متعلق بھی اپنی نصیحت کے لیے بھی عرض کرتا ہوں, خدا تعالی میری بھی اور سب مسلمانوں کی غیبت سے حفاظت فرمائے. زبان کی خوب احتیاط کرنی چاہیے, اور جو کوئی شکایت کسی سے کوئی تکلیف پہنچے اپنے مالک تعالی شانہ سے عرض کر دیا کریں. اپنے مالک سے ایسا تعلق ہو کہ ہمیں یقین ہو کہ ہم جو کچھ اللہ سے عرض کر رہے ہیں وہ اللہ سنی رہے ہیں. اللہ تو سنتے ہی ہیں لیکن ہمیں یقین نہیں, ہمیں یقین ہو کہ ہمارے اللہ نے سن لی اور وہ ہمارے حال سے واقف ہیں اور ضرور ہماری داد رسی فرمائیں گے جب مناسب سمجھیں گے, ہمارے سے حالات ٹال دیں گے. جب ناگوار حالات ہوں الحمدللہ علی کل حال, یہ سنت ہے, الحمدللہ علی کل حال پڑھ لیا کرے. اور اپنے مالک سے عرض کرے جو بھی شکایت ہو, اور اگر بہت ہی زیادہ گھٹنے لگے ہم سے گھٹنے لگے تو کسی اپنے کسی ہمدرد اور مخلص اور دیندار, یہ ضروری ہے. اب دینداری تو آپ نے سنی لیا, حکیم الامت کے حوالے میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ دینداری کس چیز کا نام ہے. کل بھی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ دینداری یہ ہے, ایک بزرگ نے فرمایا کہ دینداری یہ ہے کہ ڈاک کا لفافہ آیا اور ڈاک کے لفافے پر ٹکٹ لگا ہوا ہے لیکن مہر لگنے سے رہ گیا. اب جو اسٹیمپ مہر لگنے سے رہ جاتا ہے ٹکٹ, تو وہ تو قابل استعمال سمجھا جائے گا, لیکن خوف خدا رکھنے والا اس کو استعمال نہیں کرے گا, وہ اس کو استعمال نہیں کرے گا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں یہ ٹکٹ کا کام پورا ہو چکا, گورنمنٹ کو اس کا محصول مل گیا اور گورنمنٹ نے ہمیں اس وہ چیز پہنچا دی ہے. اب یہ کہ کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا, نہیں بھائی اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں, ہمیں تو ایک دن جواب دینا ہے. بجلی کی چوری ہے, پانی کی چوری ہے, اور دوسروں کا حق غصب کرنا ہے, کسی کا مال دبانا ہے, تو دینداری ساری کی ساری دینداری ہے. جیسے میں کرتا رہتا ہوں کہ دین کے پانچ شعبے ہیں, کہ عقائد کا شعبہ, عبادات کا شعبہ, معاملات کا شعبہ, معاشرت کا شعبہ اور اخلاق کا شعبہ. حکیم الامت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی کیا آپ کی دو آنکھیں ہیں, آپ پسند کرتے ہیں کہ ایک آنکھ نہ ہو, کوئی بات نہیں, چلو کام تو ہو جائے گا اس سے, ایک آنکھ سے بھی کام نکل جائے گا, مگر نہیں آپ کہیں گے کہ یہ میرے اندر بڑا زبردست عیب ہو جائے گا, ایک آنکھ اندر دھسی ہوئی ہے اور ایک آنکھ صحیح جگہ پر ہے, بہت عیب کی بات ہے بھائی, لوگ کیا کہیں گے. تو دونوں آنکھیں بالکل صحیح ہونی چاہیے, اپنی جگہ پہ ہونی چاہیے, بینائی بھی صحیح ہونی چاہیے. اسی طرح کوئی کہہ رہا ہے ایک کان سے بھی سن سکتے ہو, دو کی کیا ضرورت ہے, ایک کان کاٹ دے یا کٹ جائے, نہیں بھائی یہ تو بڑا عیب پیدا ہو گیا, ایک ٹانگ نہیں ہے تو لنگڑا ہو گیا, کہے گا نہیں بھائی یہ تو ہم اپنے جسم کو تو ہم چاہتے ہیں کہ بالکل صحیح سلامت ہو, سلیم الاعضاء ہو, خوبصورت ہو, جاذب نظر ہو, لیکن اپنے اسلام کو ہم نے لنگڑا لولا چھوڑ رکھا ہے. فرمایا کہ کسی میں عقائد کی درستگی ہے, عبادات درست نہیں ہے, کسی میں عبادات درست ہیں تو اس میں گناہ سے بچنے کی وہ بات نہیں ہے جو ہونی چاہیے, کسی کے معاملات خراب ہیں, کسی نے یہ دو تین شعبے بھی لے لیے تو معاشرت خراب ہے, اخلاق خراب ہیں, لیکن ہمارا اسلام کیا ہے, لنگڑا لولا اسلام ہے. کہ تو کیا اللہ کے سامنے ہم لنگڑے لولے ہو کر پیش ہونا اچھی بات ہے, کہ یہیں سے ٹھیک ٹھاک ہو کر جانا اچھا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو کامل اسلام عطا فرمائے. تو غیبت جو ہے یہ حکیم الامت نے بھی لکھا ہے, کتاب نے بھی لکھا ہے مشکاۃ شریف میں, کہ غیبت کو انسان ہلکا سمجھتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک مرتبہ یہاں تک فرمایا کہ دو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور دو آدمی بھی نماز پڑھ رہے تھے, نماز کے بعد وہ غیبت کرنے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان سے فرمایا کہ بھائی تم جاؤ اور دوبارہ وضو کرو اور اپنی نماز کو لوٹاؤ. انہوں نے کہا کہ حضور قیامت کیا بات ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے یہ غیبت کی فلاں فلاں شخص کی, تم اپنے وضو بھی دوبارہ کرو اور نماز بھی دوبارہ لوٹاؤ. اگرچہ غیبت کرنے سے مسئلے کے اعتبار سے جو ہے وضو نہیں ٹوٹے گا, لیکن وجہ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعدیب فرمائی اور سخت تنقیر فرمائی, اس کی نقیر فرمائی کہ تم نے جو اتنا بڑا گناہ کا کام کیا ہے کہ تمہاری یہ جو عبادت ہے یہ نہ ہونے کے برابر ہو گئی. تو مسئلے کے اعتبار, بلکہ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کا لکھا ہے کہ وہ تو مقصد روزہ ہی فرماتے ہیں, کہ روزے میں اگر کسی نے غیبت کر ڈالی تو اس کا روزہ جاتا رہا. حضرت سفیان ثوری کا مسئلہ تو یہ ہے رحمہ اللہ. تو اس سے کس قدر سخت بچنا چاہیے. تو فرمایا کہ جو غیبت ہے اس کو انسان عام طور پر ہلکا لیتا ہے, اور جو ہلکا لیتا ہے تو یہی کفر کی طرف انسان کو لے جاتا ہے. گناہ کو ہلکا سمجھنا بڑا خطرناک مرض ہے, معمولی بات نہیں ہے. حکیم الامت فرماتے ہیں ہم لوگ چھوٹے گناہ اور بڑے گناہوں کے چکر میں رہتے ہیں کہ کون سا بڑا گناہ. ہر گناہ بڑا ہے, ہر گناہ بڑا ہے. وہ تو ایک مسئلے کے اعتبار سے بتایا جاتا ہے, لیکن چھوٹا گناہ کوئی چھوٹی چنگاری کوئی ہاتھ میں لینا پسند کرے گا؟ کوئی بھی لینا پسند نہیں کرے گا. اسی طرح بھائی چھوٹے گناہ سے بھی بچنا چاہیے, اور چھوٹے گناہ تو یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہ مل کر کبیرہ میں بدل جاتے ہیں, اور جب کبیرہ میں بدل جاتے ہیں تو بغیر توبہ کے معاف بھی نہیں ہوتے. چھوٹے گناہ ہیں, چھوٹی موٹی ہزاروں سینکڑوں لاکھ بے شمار غلطیاں ہم سے ہوتی رہتی ہیں, اللہ تعالیٰ کس طرح سے معاف کرتے رہتے ہیں, خود بھی معاف فرما دیتے ہیں, کوئی بہانے بنا دیتے ہیں. مثلاً بھائی وضو کے اندر جب انسان ہاتھ میں اعضا کو دھوتا ہے اس کے گناہ دھل جاتے ہیں, ایک بہانہ یہ بھی ہے گناہ دھلوانے کا, اور پتہ نہیں کس نے بہانوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرماتے رہتے ہیں. ورنہ تو ہم جہنم, یہی ہے حکیم مولانا رومی رحمہ اللہ کا شعر حضرت والا پڑھا کرتے تھے, گر گرفتار ایسے پاتے بد شدی ہم چدر ہم عذاب سرمدی. اگر تم ایک گناہ میں بھی مبتلا ہو تو تمہیں دوزخ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں, تمہاری ذات خود دوزخ بن جائے گی. اور اس کی مثال فرمائے کہ بھئی آپ کے 100 کانٹے چبے ہوئے ہیں اور آپ ماہر سرجن کے پاس چلے گئے اور آپ نے کہا کہ ہمارے کانٹے نکال دو, ایک ایک کر کے اس نے تمام کانٹے نکال دیے. 99 کانٹے نکالنے کے بعد اس نے کہا کہ بھئی آپ نے ایک زمانے سے اتنے کانٹے رکھے ہوئے تھے جسم میں, تو کچھ کانٹوں سے آپ کو کچھ تو تعلق محبت پیدا ہو گئی ہوگی, تو ایک کانٹا آپ رہنے دیجئے. تو وہ نہیں مانے گا, کہ نہیں یہ آخری کانٹا بھی نکالو, یہ کانٹا تو مجھے بے چین کیے ہوئے ہیں. تو گناہوں کو پورے طریقے سے چھوڑنا, اپنے اس کے اوپر محنت کرنا چاہیے. تو غیبت جو ہے فرمایا کہ اس کو ہلکا سمجھتے ہیں آج کل لوگ, اور یہ بڑا بڑی خطرناک بات ہے. گناہ کو ہلکا سمجھنا یہ کفر تک لے جاتی ہے, گناہ کو ہلکا سمجھنا. یہی بڑھتے بڑھتے صغائر بھی بڑھتے بڑھتے جب کبائر میں تبدیل ہو جاتے ہیں, تو غیبت تو بڑا گناہ ہے, اور بڑے گناہ جمع ہو جائیں گے تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ الغیبت اشد من الزنا, کہ زنا جو ہے وہ توبہ سے معاف ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ کا حق ہے, لیکن غیبت جو ہے یہ بندے کا حق بھی ہے. اگر بندے کو پتہ چل گیا کہ فلاں شخص نے میری غیبت کی ہے, تو جب تک یہ غیبت کرنے والا اس سے معافی نہیں مانگے گا, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا کافی نہیں ہوگا جب تک کہ وہ معاف نہیں کرے گا. بڑا خطرناک گھناؤنا. اور غیبت کرنے سے دل میں اتنی ظلمت پیدا ہوتی ہے, اتنی ظلمت پیدا ہوتی ہے. تو آپ اس کو دبا کر دیکھیں, غیبت کا ارادہ ہوا, تقاضا ہوا, اور یہ تو سب کو پتہ ہی ہے کہ غیبت کہتے کس کا. غیبت اسی برائی کو کہتے ہیں جو اس میں موجود ہو. یہاں آ کے ہم پچھڑ جاتے ہیں, شیطان ہمیں پٹاف دیتا ہے, ارے بھائی تم تو بڑی سچی بات کر رہے ہو, تم تو بہت ہی ٹھیک درست بات کر رہے ہو, واقعی وہ ایسا ہی ہے. تو یہی غیبت ہے, یاد رکھو کہ یہی غیبت ہے. شیطان اسی دھوکے میں ہمیں مار دیتا ہے اور ہمارے دل اور زبان گندا کر دیتا ہے اور سارا نور غارت کر دیتا ہے, ظلمت سے دل بھر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے کہ یہی تو چیز تو غیبت ہے. اور باقی اگر وہ برائی اس میں نہ ہوئی پھر تو خیریت نہیں ہے, پھر تو وہ تہمت ہے جو اس سے بھی بڑا گناہ کسی پر تہمت لگانا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. تو غیبت سے بہت بچنا چاہیے کہ زبان کو اپنے قابو میں رکھیں, اور یقین جانیے کہ جتنا جیسے ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ گناہ کا جتنا تقاضا شدید ہوتا ہے, اس گناہ کے تقاضے پر عمل نہ کرنے سے وہ سخت مجاہدہ ہوتا ہے, تو نور بھی اسی قدر پیدا ہوتا ہے. اسی طرح غیبت کے تقاضے پر اپنی زبان کو روک لے اور صبر کرے, زبردست طریقے سے روک لے, جیسا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی مقدس اور پاکیزہ ہستی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنی زبان کو کھینچ کھینچ کر نکال رہے تھے, گویا کہ وہ زبان کو نکال کر ہی پھینک دیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے, دیکھا ماں, فرمایا ماں غفرک اللہ یا ابا بکر, یا اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے, رک جائیے کیا کر رہے ہیں آپ. تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی یہی زبان ہے جس کی وجہ سے جو مجھے ہلاکت کے مواقع پہ ڈال دیتی ہے, ہلاکت میں مبتلا کر دیتی ہے, ایسی جگہوں پر مجھے ڈال دیتی ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں. یہی زبان ہے جو مصیبت ہے. لیکن آپ اس کو دبائیں, جتنا غیبت کا تقاضا شدید ہوگا اس کو دبانے پر خدا کی قسم اتنا ہی نور پیدا ہوگا. اور اگر غیبت کر لیں گے تو دیکھ لینا کہ کس قدر بے چینی اور گھٹن پیدا ہوتی ہے. جو ہم خاموش رہتے ہیں کلیجہ منہ کو آتا ہے. ایک بزرگ نے مجھے کس زمانے میں یہ شعر سنایا تھا اپنی حیات میں, اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے. اس وقت تو مجھے اتنا خیال نہ تھا, لیکن اب بار بار جو ہے مجھ کو محسوس ہوتا ہے کہ زبان سے ذرا کوئی ایسی ٹیڑھی میڑھی بات نکل گئی تو مجھے یہ شعر فوراً یاد آ جاتا ہے. مزہ جو ہم خاموش رہتے ہیں کلیجہ منہ کو آتا ہے, جو ہم کچھ منہ سے کہتے ہیں مزہ الفت کا جاتا ہے. اللہ کی محبت کا مزہ ہو جاتا ہے. گناہ سے اللہ تعالیٰ سے دوری پیدا ہو جاتی ہے, اللہ کی رحمت سے وہ شخص دور ہو جاتا ہے. اور میرے شیخ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ گناہوں پر استغفار میں جلدی کرنا چاہیے. اگر گناہ ہو جائے تو اس میں جلدی کرنا چاہیے, دیر نہ لگانا چاہیے. تو فوراً توبہ کریں اور زبان کو زبردست طریقے سے روک کر رکھے. یقین جانے کہ آپ کو تھوڑی دیر میں یہ غم جو آپ کو آیا ہے اپنے تقاضۂ غیبت کو روکنے کا, یقین جانے کہ یہ نور میں بدل جائے گا, مزے میں بدل جائے گا, خدا تعالیٰ کی الفت اور محبت میں بدل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زبانوں کی پوری پوری حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. خوب سوچ سمجھ کر ہم بولیں, کم بولیں کیا ضرورت ہے. شیخ سعدی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی زیادہ بولنا کیا ضروری ہے, جب آدمی بات بولے تو مفید بات بولے, تو غیر نافع بات اور فوش بات اور فضول بات اور کسی کی غیبت اور یہ سب کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ملے گا, اس سے بہتر ہے کہ انسان خاموش رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کی بھی توفیق عطا فرمائے, نظر کی حفاظت کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور جو مرض پھیل گیا ہے حکمرانوں کو برا کہنے کا, گالیاں دینے کا, غیبتیں کرنے کا, اور بعض لوگ اپنے روزی کے دروازے کو گالیاں دیتے ہیں, جن سے روزی مل رہی ہے ان کو گالیاں دیتے ہیں, ان کی غیبتیں کرتے ہیں, ان کو ان سے بدگمانی رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے بھی حفاظت فرمائے. شکر ادا کرنا چاہیے خدا کا, اور اس کے لیے جس سے روزی مل رہی ہے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس کے کام میں اور برکت دے. اللہ کام میں برکت دے گا تو آپ کو بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ملے گا. آپ اس کی کمائی کو کیوں دیکھتے ہو کہ وہ کیا کما رہا ہے اور کیا کر رہا ہے؟ آپ اپنے آپ کو دیکھو, آپ کس قابل ہو. آپ کو اللہ تعالیٰ روزی دے رہے ہیں, آپ اللہ کا شکر ادا کرو اور اس کے لیے دعا کرو. تو غرض یہ کہ حکمرانوں کو برا کہنا اور اپنے جو جن لوگوں سے روزی کے دروازے ہیں, روزی کا ذریعہ ہے, اس کو برا کہنا, غیبتیں کرنا, شکایتیں کرنا, یہ اسی میں آتا ہے. تو کیا ہوگا کہ ہمیں اور بے برکتی ہوگی. بجائے اس کے ہم استغفار کریں, خدا تعالیٰ کو منائیں کہ کیا معلوم یہ مصیبتیں اور روزی کی تنگی ہماری گناہوں کی وجہ سے تو آ رہی ہے, جبھی تو ہم ایسی جگہ پھنسے ہوئے ہیں, ورنہ اللہ تعالیٰ دوسرے دروازے سے ہمیں دے دیتا. یہ سب ہمارے ہی گناہوں کی شامت عمل ہے جو ہمارے ساتھ کچھ ہو رہا ہے. اس طرف ہماری نظر کم جاتی ہے. اور ایک آخری بات یہ ہے کہ نعمتوں کا شکر خوب کرنا چاہیے. نعمتوں کا شکر, ہمارے اندر نعمتوں میں جو کمی کی فوراً شکایت پیدا ہو جاتی ہے, خصوصاً جب ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ مال میں کھیل رہا ہے, گاڑیوں میں کھیل رہا ہے, اور اس کے پاس اتنا بڑا بنگلہ ہے, تو دل میں شکایت پیدا ہو جاتی ہے, حسرت پیدا ہو جاتی ہے, احساس کمتری پیدا ہو جاتا ہے. میرے دوستو یہ سب باتیں اچھی نہیں ہیں, یہ ناشکری کی باتیں ہیں. ہمیشہ 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 اپنے گرد ارد گرد خدا تعالیٰ کی لا تعداد بے شمار نعمتوں کا ہر وقت استحضار اور ہر وقت شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے, شکر ادا کرنا چاہیے. ہر وقت استحضار ہو کہ خدا تعالیٰ کی کس قدر نعمتیں ہمارے ارد گرد برت رہی ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم گننا چاہو اللہ کی نعمتوں کو ہرگز نہیں گن سکو گے. اس قدر خدا تعالیٰ کی نعمتوں کی برسات ہے. کسی بزرگ نے فرمایا کہ نعمت کی قدر اس کے چلے جانے کے بعد ہوتی ہے. جب نعمت چھن جاتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس کیا نعمت موجود تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے اور صبر کرنے والا بنائے, گناہوں پر بھی صبر کرنے والا بنائے, حالات پر بھی صبر کرنے والا بنائے, اور ہمیشہ عافیت کی دعا بے شک ہم مانگتے رہیں. کوئی مصیبت کوئی حالات تنگی کے آ جائیں, خدا تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں اور نتیجے پر ہم راضی رہیں, اپنے اللہ سے خوش رہیں. بس تھوڑے دن کی بات ہے, اس دنیا کے بعد جو زندگی آنے والی ہے ان باتوں پر عمل کرنے سے انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کی عیش ملے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وعن جبیر بن نفیر رضی اللہ تعالی عنہ مرسلا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اوحی الی ان اجمع المال واکون من التاجرین ولكن اوحی الی ان سبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. حضرت جبیر بن نفیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مسلم روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے مجھ کو وحی کے ذریعے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ میں مال جمع کروں یا تجارت کروں، بلکہ وحی کی گئی ہے کہ تو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کر اور سجدہ کرنے والوں میں ہو اور اپنے پروردگار کی عبادت کر یہاں تک کہ تجھ کو موت آ جائے. حضرت جبیر بن نفیر تابعی ہیں، یہ حدیث مرسل ہے. حدیث مرسل کی تعریف یہ ہے کہ تابعی کوئی روایت کرے اور صحابی کا واسطہ نہ ذکر کرے، سجدہ کرنے والوں سے ہو یعنی نمازیوں میں سے ہو. یقین کا ترجمہ اور اس کی مراد بے اتفاق مفسرین موت ہے. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ تمام عمر تسبیح تحمید، تسبیح یعنی اللہ کی پاکی بیان کرنا، تحمید اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا، عبادت بالخصوص نماز کے ساتھ شغف اور استغراق رکھوں اور آخر تک اس میں مشغول رہوں، پھر اس مشغولی کے ساتھ تجارت اور امور خرید و فروخت کا موقع کہاں. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں معاشرت کی سنتوں کا بیان چل رہا ہے. اگر کسی کا اچھا نام سنو تو اس سے اپنے مقصد کے لیے نیک فال سمجھنا سنت ہے اور اس سے خوش ہونا بھی سنت ہے. بدفالی لینے کو سخت منع فرمایا گیا ہے. جیسے راستہ چلتے کسی کو چھینک آ گئی تو یہ سمجھنا کہ کام نہ ہوگا، یا کوا بولا یا بندر نظر آیا یا الو بولا تو ان سے آفت آنے کا گمان کرنا سخت نادانی اور بالکل بے اصل اور غلط اور گمراہی کا عقیدہ ہے. اسی طرح کسی کو منحوس سمجھنا یا کسی دن کو منحوس سمجھنا بہت برا ہے. سنت پر عمل کرنے سے بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے، اس لیے اہتمام سے اس پر عمل کرنا چاہیے. نشر فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ساتویں روایت نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں، جب آپ غزوہ تبوک سے مدینہ طیبہ میں واپس تشریف لائے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو اجازت دیجئے کہ کچھ آپ کی مدح کروں. چونکہ حضور کی مدح خود طاعت ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو، اللہ تعالیٰ تمہارے منہ کو سالم رکھے. انہوں نے یہ اشعار آپ کے سامنے پڑھے، من قبل طبت فی الظلال وفی مستودع حیث یقصف الورق، یعنی زمین پر آنے سے پہلے آپ جنت کے سائے میں خوشحالی میں تھے اور نیز ودیع گاہ میں جہاں جنت کے درختوں کے پتے اوپر تلے جوڑے جاتے تھے، یعنی آپ صلب اعظم میں تھے. سو قبل نزول الی الارض کے، جب وہ جنت کے سایوں میں تھے آپ بھی تھے. اور ودیع گاہ سے مراد بھی صلب ہے، جیسا اس آیت میں مفسرین نے فرمایا ہے، مستقر و مستودع. اور پتے کا جوڑنا اشارہ ہے اس پتے کی طرف. حضرت آدم علیہ السلام نے اس منع کی وہ درخت سے کھا لیا اور جنت کا لباس اتر گیا تو درختوں کے پتے ملا ملا کر بدن ڈھانکتے تھے، یعنی اس وقت بھی آپ مستودع تھے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إلى العالمين همين معفوًا اللهم سكهم معفوًا يا الله مالك الغناء معفوًا المسلمان كي الغناء معفوًا يا الله ہمارے ظاہر کو بھی پاک فرما دے. اللہ ہمارے باطن میں بہت بیماریاں ہیں، بڑی ظلمت ہے اللہ، بڑی ظلمت ہے، طرح طرح کے گناہوں کے کانٹے ہیں اللہ، اندھیرے ہیں گناہوں کے. اللہ گناہوں سے پاک فرما دیجیے، اللہ ظاہری گناہ سے بھی پاک فرما دیجیے، باطنی گناہوں سے بھی پاک فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے باطن کو نور سے منور فرما دے. اے اللہ باطن کو نور سے منور فرما, ظاہر و باطن کو نورانی بنا دے, بال بال کو نورانی بنا دے, بال بال نور بنا دے. اللہ بال بال نور بنا دے. گناہوں سے نفرت اور بیزاری عطا فرما دے, گناہوں سے بہت دوری عطا فرما دے. اے اللہ اپنا قرب اعظم نصیب فرما دے. اے اللہ آپ اپنی رحمت کے سائے میں ہم کو لے لیجئے, ہم پر اپنی رحمت برسا دیجئے. وہ رحمت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی, اور اس رحمت کے تمام ثمرات سے ہم سب کو نواز دیجئے. اے اللہ دلوں کو پاکیزہ کر دیجئے. اے اللہ ہمارے دلوں کو پاکیزہ کر دیجئے, ہم سب کو ہدایت الہام فرماتے رہیے. اے اللہ ہدایت الہام فرماتے رہیے. اور اے اللہ ہمارے چہروں کو بھی نورانی کر دیجئے. اے اللہ پاکیزہ زندگی عطا فرما دیجئے. اے اللہ پاکیزہ زندگی عطا فرما دیجئے, کامل تقوی والی حیات نصیب فرما دیجئے, مجھ کو بھی, میرے گھر والوں کو بھی, میرے بچے بچے کو, اے اللہ مسلمان کو, میرے دوستوں کو, ان کے گھر والوں کو, اللہ میرے دوستوں کے بچے بچے کو, اور ہر مسلمان کو اور ہر بچے بچے کو اے اللہ جلد فرما لیجئے, گناہوں سے دور فرما دیجئے, گناہوں سے دوری عطا فرما دیجئے. اللہ گناہوں سے دوری عطا فرما دیجئے, سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما, چھوٹا گناہ ہو بڑا گناہ ہو, اے اللہ ہر گناہ سے حفاظت نصیب فرما دیجئے. اللہ ہر گناہ سے حفاظت نصیب فرما دے. اے اللہ ہر گناہ سے دوری نصیب فرما دے. اے اللہ اے اللہ ایسا دل عطا فرما دے, سنار جیسا دل, اس سے بھی زیادہ نازک دل, کہ جہاں گناہ کا شبہ بھی ہو اللہ اس کے قریب بھی ہم نہ پٹکیں. اے اللہ خوب استغفار و توبہ کی توفیق عطا فرما, کثرت سے استغفار کی توفیق عطا فرما, ہمیں معافی مانگتے رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ معافی مانگتے رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اپنی عبادتوں پر ناز اور تکبر سے اور عجب سے میری, میرے بچوں کی, سب دوستوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ناز و تکبر سے حفاظت فرما. اے اللہ تواضع کی حقیقت نصیب فرما, مٹنا نصیب فرما. اے اللہ جتنا مٹنا آپ کو پسند ہے اللہ اپنا مٹنا نصیب فرما, اتنا مٹا دے کہ مٹنے کا احساس بھی نہ رہے. اے اللہ اتنا مٹا دیجیے. اس ناز و تکبر کو لے کے ہم کیا کریں گے, سب جھوٹ ہے, دھوکا ہے. اے اللہ ہمیں تواضع کی حقیقت نصیب فرما دے. اللہ ہماری نظروں میں ہم کو گرا دے. اے اللہ ہماری قیمت بڑھا دے, اپنی نظروں میں ہمیں اپنی نظروں میں گرا دے. اے اللہ حقیق کر دے, لوگوں کی نظروں میں باعزت کر دے. اے اللہ ہماری ستاری فرما, پردہ پوشی فرما. اے اللہ ستاری فرما. اللہ نگاہ کی حفاظت کی توفیق نصیب فرما, 100% حفاظت کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ چوری چھپے ہم گناہ کرتے ہیں, فون میں, اسمارٹ فون میں, جگہ جگہ اللہ کتنے گناہ ہم کرتے ہیں. اللہ آپ سے چھپا ہوا تو کچھ بھی نہیں ہے, ایک دن آپ کے سامنے حاضر ہونا ہے, جواب دینا ہے. اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے, گناہوں کو ہمارے مٹا دیجئے. اللہ گناہوں کو مٹا دیجئے. اے اللہ نام امان سے بھی مٹا دیجئے, فرشتوں کو بھی بلا دیجئے. اے اللہ اعضاء کو بھی بلا دیجئے. اے اللہ زمین کے اس ٹکڑے کو بھی بلا دیجئے. اللہ اپنی رحمت سے ہمیں پاک و صاف زندگی عطا فرما, اور ہمیں پاک کر کے اللہ دنیا سے اٹھا. اے اللہ پلیدی کی حالت میں دنیا, اے اللہ پلیدی کی حالت میں موت نہ آئے, گناہ کی حالت میں موت نہ آ جائے, غفلت کی حالت میں موت نہ آ جائے. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. اللہ ہم سب کو اپنا ہوشیار کر دے. کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے, الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے, الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. کو تو کر دے خبر ساری خبروں سے مجھ کو, الہی رہوں ایک خبردار تیرا. تو کر دے خبر ساری خبروں سے مجھ کو, الہی رہوں ایک خبردار تیرا. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما, تمام بیماروں کو صحت عطا فرما. اے اللہ تمام بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما. جس بھائی بہن کو کوئی پریشانی مسئلہ ہو اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما, مقاصد حسنہ میں دامراد فرما, جائز حاجات پر اللہ پورا فرما. ہر مسلمان کو خوشحالی عطا فرما, برکت والی روزی عطا فرما, خوب وسعت نصیب فرما. اے اللہ ملک میں امن و امان اور عافیت نصیب فرما. اے اللہ عادل حکمران نصیب فرما, اپنی خشیت والے محبت والے حکمران نصیب فرما. اے اللہ ملک سے سود اور رشوت کا مکمل خاتمہ فرما. اے اللہ ملک سے سود اور رشوت کا مکمل خاتمہ فرما. تمام بدکاریوں کے اڈوں کا خاتمہ فرما. تمام مظالم کا خاتمہ فرما. عدل و انصاف امن و امان نصیب فرما دیں. اور اللہ تمام مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرما. تمام اسلامی ممالک میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما. اور اللہ ایمان کامل ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ ایمان کامل ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ تمام مسلمانوں کو اے اللہ طریقہ کابل پر اکٹھا فرما دے. اللہ طریقہ کابل پر اکٹھا فرما دے. اور مظلوم مسلمانوں کی زہر سے مدد و نصرت فرما. خصوصاً فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں پر اے اللہ جو وحشیانہ بمباریاں ہو رہی ہیں, وحشیانہ انسانوں کی شکل میں بھیڑیے سے بھی بدتر کمینے خبیث ہیں یہ جو نہتے مسلمانوں کو مار رہے ہیں. اے اللہ ان کمبختوں کو یا تو ہدایت دے دیں اور نہیں تو پھر اے اللہ ان کو چن چن کر ہلاک کر دیں. اے اللہ ان کو دردناک عذاب سے دو چار کر دیں. اے اللہ ان کو ذلیل و خوار کر دیں. اے اللہ ان کو ذلت ناک شکست سے دو چار کر دیں. اللہ ان کو آپس میں لڑوا مروا کر کتے کی موت مروا دے. کتے سے بھی بدتر موت مروا دے. اللہ ان کو آپس میں اللہ ان کو لڑوا دے, ایک دوسرے کو ختم کرا دے. اور ہمارے مسلمان بھائیوں کی ذہب سے مدد فرما. اے اللہ ان کے کھانے پینے کا انتظام فرما. اے اللہ آسمان سے رزق نازل فرما دے. اے اللہ ان کے لیے آسمانوں سے رزق نازل فرما دے. اے اللہ ان کے پہننے کے لیے جنت کے کپڑے بھیج دے. اے اللہ جنت کی نعمتیں بھیج دے. اللہ ان کی مدد فرما اور ہمیں معاف فرما. ہمیں جو کرنا چاہیے ہم نہیں کر رہے, ہمیں معاف کر دے اور ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ میرے مشائخ کی قبول مبارک کو نور سے منور فرما. ان کے درجات کو بہت بہت بلند فرما. ان کے اہل و عیال اور جتنے اعزاء ہیں اور بچے بچے کو اللہ قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو عزت و شرف سے نواز دیجیے. دونوں جہان کی عزت و شرف نصیب فرما. صاحب اقوام نسبت بنا. اے اللہ خدمت دین کی شرف قبولیت کے ساتھ عظیم و شان توفیق نصیب فرما. میرے پیارے مرشد بامر برکات ان کو صحت کاملہ حاجرہ مستمر عطا فرما. اے اللہ آپ کے اہل دولت قدر کو مفتی حضرت حضرت مفتی حسن صاحب, مفتی جنید صاحب اور ان کے اہل عیال اور تمام اے اللہ اہل دولت قدر احباب معاونین خدام کرام کو, تمام اہل بنگلہ دیش پر اللہ اپنی رحمت نازل فرما. تمام عالم اسلام پر اپنی رحمت نازل فرما. اور خوب صحت و عافیت عطا فرما. اے اللہ خوب صحت عافیت عطا فرما. تمام دینی مدارس کی امداد فرما, حفاظت فرما, ترقی نصیب فرما. اور ہر طالب علم کو اے اللہ صاحب اقوا نسبت بنا. ہمارے اشرف المدارس, ہمارے جامع حکیم الامت رحمہ اللہ اور تمام دینی مدارس, میرے بچے کا مدرسہ جامع امدادیہ, اے اللہ جہاں جہاں دین کی جس پر جس درجے میں بھی خدمت ہو رہی ہے اللہ سب کی مدد و نصرت فرما, سب کو قبول فرما. اور حاسدین سے اور شر پہنچانے والوں سے, نقصان پہنچانے والوں سے, دشمنوں سے مکمل حفاظت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ قبول فرمائے.